اس سختی اور اس تلخی کا اندازہ کرنے کے لیے ابھی چند دن پہلے میں کوئٹہ میں تھا اور ابھی بہرحال آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں, اور وہ میزریز جو بلوچستان کے ہمارے دوست جو ہمارے وجود کا حصہ ہیں, اس کو ہم جدا کر کے نہیں دیکھیں, اپنے وجود کے حصے کے طور پر دیکھیں کہ وہ میرا وجود یہ کیفیتیں اس علاقے کے اندر برداشت کر رہا ہے, تو کوئی یہ سادہ معاملہ نہیں ہے. اس لیے ہم ہر آواز پہ اٹھانا چاہیے, ہر سطح پہ یہ بات کرنی چاہیے, اور یہ ایک فورم ملا ہے انشاءاللہ. سی بی ایمس جیسے کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز, جن کے ذریعے پہلے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے اور پھر چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ قوت ہیں, جماعت اسلامی, مجلس عبادت, دیگر مختلف آرگنائزیشن جہاں بیٹھی ہیں, جو اگر کنٹری وائڈ رول پلے کریں تو کوئی ممکن نہیں ہے کہ ان تمام مسائل کو حل نہ کیا جا سکتا. ایک یونیفائڈ ایفرٹ کی ضرورت بہرحال ہے. البتہ میں چونکہ یہاں جو سب سے اچھی بات مجھے لگی نا وہ ہے رائٹ ٹو ڈس ایگری, اختلاف رائے کا حق دینا ہر انسان کا, ہر مکتب فکر کا, اس کا یہ تر امتیاز ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اختلاف رائے کا حق دیتا ہے. جو اختلاف رائے کا حق نہیں دیتا وہ بالآخر فرونیت کی طرف جاتا ہے. تو یہاں ایک خوبصورت بات یہ تھی کہ اختلاف رائے کا حق بھی دیا گیا. تو میں اس میں ایک بات کو صرف ایڈ اپ کرنا چاہوں گا, ان جو ظلم جو اس منطقے کے ساتھ ہوئے ہیں, جو ہمارے وجود کے ساتھ ہوئے ہیں اس کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ بسا اوقات خود ہماری اپنی کمزوری بھی اس بات کا وجہ بنتی ہے کہ کوئی آئے اور ہمارا استحصال کرے. خود بلوچستان کے جو پولیٹیشنز ہیں, خود بلوچستان کے جو بڈیرے ہیں, کبھی آپ غور کریں گے تو بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے ایشوز کو ڈائیورٹ کیا ہوا ہے تاکہ کبھی آپ اپنے حبوب کے لیے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر سکیں. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے بات کرو. واقعتاً کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے پنجاب کے اندر اس طرح کے وڈیرے باقی نہیں ہیں, لہٰذا اس طرح کی فرونیت بھی باقی نہیں ہے. ایک عام بندہ بھی کسی بڑے وڈیرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے, یہاں ایسی کیفیت نہیں ہے. اگلے دن اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے, خواہ وہ بلوچستان کی بات کرے یا بلوچستان کی بات نہ کرے. ہمیں جب تک عوامی طاقت کو ہم منسجم کر کے عوام کے مفادات کے لیے, عوامی جو اقدار ہیں ان کو ان کی حفاظت کے لیے, اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے جب تک ہم میدان میں نہیں آئیں گے یہ مشکلات اتنی ہیں. یعنی جتنا ذمہ داری باہر کے لوگوں کی ہے جو آپ سے کنیکٹڈ ہیں, اتنی ہی ذمہ داری اس دھرتی اور اس سرزمین کے باسیوں کی بھی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بہترین راستے کا انتخاب کریں. اور یہ الیکٹورل پروسیس اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے انفارچونیٹلی, جس میں وہی لوگ جاتے ہیں جو آپ کی محرومیوں کو کنٹینیو کرواتے ہیں, مگر یہ کہ جب ان کے لیے کوئی مشکل کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیزوں کو ڈائیورٹ بھی کرتے ہیں. میں بلوچستان کی محرومیوں کو عینی شاہد ہوں کئی اعتبار سے. ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے, کیونکہ میں نے ہسٹری میں پڑھا بھی ہے, میرا مضمون بھی ہسٹری رہا ہے, میں واقعی اس بات کا شاہد ہوں. میں نے پڑھا 50s کے اشرے میں بلوچستان میں گیس دریافت ہوتی, 80s کے اشرے میں کوئٹہ کو گیس ملتی ہے, پورا پاکستان گیس سے جو ہے وہ فیض یاب ہو رہا ہے, لیکن کوئٹہ کو, جو کوئٹہ سٹی ہے کیپٹل ہے, اس کو 80s کے اشرے میں یہاں گیس ملتی ہے. تو یہ ایک طویل داستان ہے یقیناً ہے, لیکن ہر مشکل کا کوئی حل ہوا کرتا ہے. خدا نے کسی قوم پر, کسی ملت پر, کسی منطقے پر, کسی علاقے پر ایسی مشکل نہیں ڈالی ہے جس سے نبٹنے کی اسے صلاحیت عطا نہ کی. یہ خدا کی صفت عقل کے خلاف ہے کہ خدا ایک شخص پر وہ بوجھ ڈالے جسے جس بوجھ کو اٹھانے کی اس کے اندر صلاحیت موجود نہ ہو. یقیناً ایسا نہیں ہے. بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے اس دھرتی کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ جن کو اگر بہترین طریقے سے آشکار کیا جائے تو آپ اپنے حقوق کا خود بھی دفاع کر سکتے ہیں. ہم جس روش کے قائل ہیں, میں اگر مجلس عبادت کی بات کروں, امام خمینی کے اس مکتب کے قائل ہیں جنہوں نے یہ کہا, اگر دنیا میں ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں چاہے وہ خود کشی ہی کیوں نہ کہتا ہو, اور ہر مظلوم کے حامی ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مکتب کے طرف سے تعلق رکھتا ہو, ہم ہر ظلم کے خلاف ہیں اور ہر مظلوم کے انشاءاللہ حامی. جو کچھ دیگر باتیں, ایک ہے بلوچستان کی محرومیوں کی داستان. کبھی کبھی چیزوں کو دیکھنے کا ایک پرسیپشن یہ ہوتا ہے, ہم یہاں سے پوری دنیا کو پڑھیں, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اس آنکھ سے ہم دنیا کے معاملات کو دیکھیں. انفارچونیٹلی یہ چیزوں کو دیکھنے کا صحیح رستہ نہیں ہے. یہ ایک جز ہے جس سے ہم چاہتے ہیں ہم کل کو دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ دنیا کے معاملات پر نگاہ رکھتے ہوں اور اس کی بنیاد پہ بلوچستان کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بلوچستان کے اندر بنیادی طور پہ گیم کیا ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمیں میڈیا کیا دکھاتا ہے. دنیا کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہمارے پاس نہ تو دنیا میں کوئی آزاد میڈیا ہے نہ پاکستان. ہمارے میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں, انہیں ایک دلیل دیتا ہوں, کیا ہمارے میڈیا کے پاس شام کے حالات کو کور کرنے کے لیے یا امریکہ کے حالات کو کور کرنے کے لیے یا لاطینی امریکہ کے حالات کو کور کرنے، کوئی اپنی آنکھ ہے، کوئی اپنا سیٹ اپ ہے؟ نہیں، پوری دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو کور کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی اپنا سسٹم ہے؟ نہیں ہے. کہاں سے لیتے ہیں؟ بی بی سی سے، رائٹر سے، سی این این سے، فلاں 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 ایکسپریشن، یہ ان سے لیتے ہیں. یعنی وہ ایک کہانی بناتے ہیں، اس کہانی کے لیے پاکستان میں ایک پکچر بناتے ہیں، اس پکچر کو پاکستان میں پورٹری کرتے ہیں، ہم اسی پکچر کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں یہی ہو رہا ہے، جبکہ دراصل گیم بالکل ایک ڈفرینٹ ماحول کے اندر ہو رہی ہے. عالمی حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کو سمجھیں، تاکہ بلوچستان کو بھی سمجھیں. بلوچستان کوئی سادہ منطقہ نہیں ہے، پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا منطقہ ہے بلوچستان. جغرافیائی لوکیشن کے اعتبار سے بھی کوئی عام جگہ نہیں ہے، جسے ایک برادر نے کہا وسائل اور ساحل، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. میں صرف ایک نقشہ، اب میرے پاس موجود بھی ہے گھڑی میں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو شیئر کریں گے. جو گریٹر مڈل ایسٹ کا پلان ہے، مڈل ایسٹ کیا ہے؟ یعنی دنیا کی وہ چھت کہ جس پر اگر آپ کا کنٹرول ہو تو دنیا آپ کے کنٹرول میں رہتی ہے. کیوں؟ وسائل مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، دنیا کے جیوگرافیکل رستے مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، تیل جس سے پوری دنیا ڈرائیو ہوتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے، دنیا کے وہ سمندری رستے کہ جن کو اگر، جن میں سے مثلا تین رستوں کو اگر بند کر دیا جائے پوری دنیا بند ہو جاتی ہے، تینوں مڈل ایسٹ کے اندر ہے. مثلا نہر سویز کو بند کر دیا جائے، اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا جائے، اور یہ عمان، یہ جو اس کی ہے عدن کی جو پٹی ہے، اگر اس کو بند کر دی جائے پوری دنیا میں آئل سپلائی بند ہو جائے ایک چھوٹے سے بند. اس گریٹر مڈل ایسٹ میں کون بیٹھا ہے؟ کاملاً مسلمان بیٹھا ہے، تمام مسلمان. یہ دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز یہی ہے. اور اس گریٹر مڈل ایسٹ جس کے اندر یہ مڈل ایسٹ جو ہے گریٹر نہیں، اس کو وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے اوپر ایسا تسلط قائم کریں جس کے ذریعے پوری دنیا پہ ان کا کنٹرول جو ہے وہ جاری رہ سکے. نہیں رہ سکتا، کبھی نقشہ ہو آپ کے سامنے اس پہ بات کریں، مڈل ایسٹ جس کے کنٹرول میں، دنیا اس کے کنٹرول میں. اور آگے یہ ایک مذہبی مسئلہ بھی ہے، دنیا کے تین بڑے مذاہب اسلام، کرسچینٹی اور یہودیت، تینوں مذاہب کی برتھ پلیس مڈل ایسٹ ہے، مشرق وسطی، تینوں مذاہب. لیکن صرف برتھ پلیس ہونا اہم نہیں ہے، تینوں مذاہب فیوچر کے حوالے سے اسی خطے پہ دعوے دار ہیں. یہودیت یہ سمجھتی ہے، جسے وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں یا سرزمین موعود کہتے ہیں، کہ یہ وہ سرزمین ہے جس پر جب تک ہمارا قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم دنیا کے اوپر اپنا تسلط برقرار نہیں رکھ سکتے. اور وہ سرزمین موعود کا ہمارے جو مذہبی دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں، تورات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جو ہمیں ملے گی تو دنیا پہ ہمارا کنٹرول ہوگا، یہ ان کا عقیدہ ہے. عیسائیت کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ہر مجدور کی جنگ معروف ہے ان کی تمام مذہبی کتابوں میں. وہ کس منطقے کے اندر ہے؟ وہ لبنان اور اسرائیل کا بارڈر ہے تقریباً، ہر بجدون کا یہ علاقہ. یہ کہاں ہے؟ یہ بھی مشرق وسطی کے اندر ہے. اور اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں، شیعہ اور سنی بحث چھوڑ دیں، تمام مکاتب فکر امام مہدی کے نظریے پر متفق ہیں. ایک کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آنا ہے، ایک کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور پردہ غیبت میں، اس کے علاوہ اختلاف نہیں ہے تمام مکاتب فکر. یعنی یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھنی ہے. یعنی پوری دنیا پر عالم اسلام کا کنٹرول اس وقت ہونا ہے کہ جب مشرق وسطی ان کے کنٹرول میں ہونا ہے. یہ مشرق وسطی کے لیے جو کنڈلیزا رائس نے کہا تھا جب 2006 کی جنگ ہوئی، تو اس نے کہا تھا ایک نیا مشرق وسطی پیدا ہو رہا ہے اور یہ جو برتھ پین ہے یہ اس کی تکلیف کا احساس ہے، اس کے بعد ایک خوشی آئے گی اور نیا مشرق وسطی جو پیش آئے گا. لیکن سید حسن نصر اللہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ نیا مشرق وسطی بنے گا تو ضرور، لیکن یہ وہ مشرق وسطی نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ مشرق وسطی ہوگا جو اسلام کی امنگوں کا ترجمان ہوگا. اس جنگ میں جو نیو مڈل ایسٹ کا امریکہ کی وزارت دفاع کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جو نقشہ موجود ہے، اس نقشے میں تین ملکوں کا قیام، تین نئے ملکوں کا قیام، ایک چار مسلمان کنٹریز کو توڑ کر ایک ملک بنانے کا پلان ہے جسے کردستان کا نام دیا گیا، اس میں شام، اس میں عراق، اس میں ترکی اور ایران، ان چاروں کے کرد علاقے کو کھڑا کر کے، یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جس کی کوئی بندرگاہ جس کو اٹیچ نہیں کرتی، یہ بنانے کا پلان ہے، بہت بڑا ہے. اس کے ذریعے وہ بہت بڑے ایریا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کنٹری چاروں کنٹریوں سے حالت جنگ میں ہوگا، کوئی باہر سے آئے گا جو اس کو دفاع کرے گا وہ امریکہ اور استعماری قوتیں ہوں. اس کے بعد دوسرا جو ان کا پلان ہے اس میں، وہ ہے سنی عراق اور شیعہ عراق کو بنانے کا. سنی عراق الگ، شیعہ علاقہ. کیوں؟
ایک جگہ لسانی، دوسری جگہ فرقہ وارانہ، تاکہ یہ ایک نئی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے. اور تیسرا جو ان کے اس پلان کے اندر ہے وہ ہے تین کنٹریز کو توڑ کر آزاد بلوچستان بنانے کا، جس میں ایران، پاکستان اور خود ہمارا یہ افغانستان کے علاقے جو ان کو شامل. یہ نقشہ ہے، آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، کوئی یعنی وہ نہیں بات کر رہا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات. وہ اس نقشے پر عمل کے لیے باقاعدہ میدان میں کردستان عراق کے اندر سیمی اٹانومس بنایا. کس نے بنایا؟ امریکیوں نے بنایا، اپنے وجود کے بعد وہاں پر بنایا. تو ایک پلان ہے، بس آپ یہ سمجھیں. اور پاکستان میں جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، آپ اگر اینٹی امریکہ بلاک کی بات کریں تو چائنا کو روڈ ایکسس واحد بلوچستان سے ہے اس سمندر کو، کوئی اور روڈ ایکسس ان کو نہیں ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اگر آپ کا گوادر اور یہ والا ایریا جو ہے اگر ایکٹیویٹ ہو جائے، عرب کنٹریز کی معیشت کے خلاف ہوتی ہے. آئیں اور نقشہ سامنے رکھ کے بات کریں، دنیا میں جیوگرافیکلی کس خطے کی بندرگاہیں، جو ڈیپ واٹر بندرگاہیں ہیں، وہ ایکٹیو ہوگی اگر لینڈ روٹ یہ والا چلے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ دبئی اور عمان کی نہیں چلیں گی، وہ سلطان قابوس والی نہیں چلیں گی، وہ آپ کی بلوچستان کی چلیں گی. اگر یہ ایکٹیو ہو جائے تو وہ دکان تو بند ہوتی ہے، نہیں ہونے دیں گے. اس طریقے سے پوری دنیا کی پاورز ہیں جو آپ کے وسائل ہیں، مادنی وسائل ہیں. اب ایٹمی سلائیڈ کے حوالے سے بھی بہرحال یہاں پر انسٹالیشن ہے، ایٹمی پاکستان. دنیا میں کوئی اس ایٹمی اسلامی ملک عالمی استعمال کے لیے قابل برداشت نہیں، یہ طے ہے، یہ ان کی پالیسی کا انٹیگرل پارٹ ہے. بس پاکستان کو قیمت دینی پڑ رہی ہے. اور انفارچونیٹلی اس میں جو ایڈ اپ کیا ہے، اس میں جو اضافہ کیا ہے، ہماری انتہائی نااہل بیوروکریسی نے کیا ہے. ہماری کیوں یہ بیوروکریسی، آپ آئیں کبھی غور کریں، بیوروکریسی اپنی تمام اعلیٰ تعلیم کہاں حاصل کرتی ہے؟ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر. ان کی تمام اعلیٰ تعلیم، خواہ وہ پولیس کی بیوروکریسی ہو، خواہ وہ وزارت خارجہ کے لوگ ہوں، وزارت داخلہ کے لوگ ہوں، تمام وزارتوں میں ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ یہاں پر جیسے ہی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کے فردر کورسز، پروفیشنل کورسز جتنے ہیں وہ یورپ اور امریکہ کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی آئیڈیالوجی نہیں دیتے ہوں گے؟ یہ فری میں ہوتا ہے سارا کچھ، فری میں نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہمارے حکمرانوں کا معاملہ ہے، جن کو بہرحال بدقسمتی سے ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی ایفرٹ کیا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی پروان نہیں چڑھے، پاکستان میں پریکٹیکلی ملٹری رہی ہے. اور ایک حکمران ہے وہ اس حد تک فرونیت میں آتا ہے، وہ کھڑے ہو گیا آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ میزائل کہاں سے آئے گا اور کس کو ہٹ کر گئے. یہ کس سے بات کر رہے ہو؟ اپنے ملک کے شہریوں سے بات کر رہے ہو؟ یہ لینگویج ہوتی ہے اپنے ملک کے شہریوں سے بات کرنے والی؟ یہ کس کے ایجنڈے کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ خود تمہارے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ جب تم کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یا طالبان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، تم کہتے نہیں نہیں سائیں ہم تمہارے ساتھ. اتنی ضرورت نہیں ہے جب ان کے سامنے بیان دینے کی. اپنے عوام کے لیے یہ سارا غصہ جو ہے رکھا ہوا ہے. تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ پاکستان میں واقعتا ہمیں کمزور کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایفرٹس ہوئی ہیں. بلوچستان بالخصوص نشانہ ہے، اور بلوچستان میں ناامنی قائم کرنے کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، خواہ وہ مذہبی بنائے دیتے ہو، خواہ وہ لسانی بنائے دیتے ہو، خواہ وہ دیگر بنائے دیتے ہو. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا فقہ حنفی، فقہ مالکی کو، امام مالک، امام ابو حنیفہ کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ اختلافی رائے کریں؟ کیا امام ابو حنیفہ، امام شافی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ اختلافی رائے کریں؟ دیا ہے نا، کہا ہے نا کہ اس کے اوپر بھی چلے، اس کے اوپر بھی چلنا جا سکتا ہے. یہ ہر ایک جو جس رستے کو سوٹیبل سمجھے، تمام مکاتب فقہ جعفری کو یہ حق دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر. یہ فرقہ واریت انڈیا میں کیوں نہیں ہوئی؟ یہ فرقہ واریت افغانستان کے اندر کیوں نہیں ہوئی، جو سب سے زیادہ انریسٹ والا کنٹری ہے؟ ایک انسیڈنٹ ہے ٹوٹل، فرقہ واریت نہیں ہوئی. یہ فرقہ واریت دنیا کے دیگر ممالک، پاکستان میں کیوں ہوئی ہے؟ سوچا کبھی آپ نے؟ اس لیے کہ پاکستان میں ہم گورنمنٹ کمزور ہیں، اور پاکستان میں لوگوں کو استعمال کر کے فرقہ واریت کا ماحول کریٹ کرنا آسان ہے، صرف اس لیے. پلس پاکستان اہم بہت ہے، پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن بلوچستان یہ بہت اہم ہے. فرقہ واریت نہیں ہے، یہ ماحول ہے جس کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت ہے. ورنہ کیا یہ درست نہیں ہے؟ ایک ورژن ہے چیزوں کو دیکھنے کا. ایک بہت بڑے پروگرام میں جہاں آپ کے جماعت اسلامی کے بھی دوست موجود تھے، پہلے ایک مرتبہ ہماری لیاقت بلوچ صاحب سے بات ہوئی، میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں آپ ایک، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے ایک مشکل ہے، ایک فرقہ وارانہ گروہ ہے وہ ہمارے لیے مشکلات کریٹ کرتا ہے. میں نے کہا یہ بات نہیں کریں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کیا وہ حنفیوں کے نمائندے ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کیا وہ اہل سنت کے نمائندے ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کیا وہ دیوبندی حضرات کے نمائندے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا وہ کس کے نمائندے ہیں جو آپ کے لیے پریشر بنتے ہیں؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا، ان کا بس ایک چھوٹا سا گروہ. میں نے کہا گروہ کو گروہ رہنے دیں نا، وہ اہل سنت کے کسی بھی مکتب فکر کی نمائندگی نہیں کرتا، وہ تکفیری گروہ جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا اس کے مقابلے میں اگر قاضی حسین احمد کھڑا ہوگا تو اس پہ بھی خود کچھ حملہ ہوگا، اس کے مقابلے میں اگر قاری حسن جہاں پشاور والے کھڑے ہوں گے تو اس پہ بھی خود کچھ حملہ ہوگا۔ یہ ایک تکفیری سوچ ہے، محدود افراد ہیں، یہ گنے چنے افراد ہیں، یہ نہ اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہیں نہ کسی مکتب فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ صرف اس کی نمائندگی کرتے ہیں جو پاکستان میں مسلمانوں کو لڑانا اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسلام کے نام پہ دراصل اسلام کو ذبح کر رہا ہے۔ اسلام کا نام لیں، اور ایک مجھے کسی نے فیس بک کے اوپر ایک آرٹیکل بھیجا، اس نے کہا جی کہ آرٹیکل نہیں بلکہ ایک تصویر تھی، کہ جی ان 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 چیزوں کا اس لیے کہ یہ استعمار کی تیار کرتا ہے، امریکہ کی تیار کرتا ہے، استعمال حرام ہے۔ اس کے آگے فوراً کہا تو یہ جو مختلف میزائل اور بم اور یہ جو خود کچھ حملے کے لیے جیکٹ استعمال کی رہا ہے، یہ تمہارے باپ نے تیار کی، یہ بھی تو اسی کی تیار کی ہے، ان کا استعمال کرنا جائز، ان کا استعمال کرنا حرام۔ اسلام کے نام پہ اسلام کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس ایک گروہ کو اگر ہم آئسولیٹ کر دیں، تنہا کر دیں، معاشرے میں تنہا کر دیں، آپ یقین کریں یہ پاکستان میں فرقہ واریت کا تاثر نہیں دے سکتے، ان کا حکا پانی بند ہونا چاہیے، امبلن بند ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے جو کال آف ایل، پروہی صاحب نے خوبصورت بات کی، کال آف ایل کی جو تضاد کی بات تھی نا، وہ یہ والا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، ورنہ یہ جنگ تو عشق کی جنگ ہے۔ یہ میں ایک ورژن پیش کرنا چاہوں گا، کیسے کیا اہل سنت ہمارے جو صحابہ کے حوالے سے زیادہ مدہ سرائی کرتے نظر آتے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ان کے خیال میں وہ پیغمبر سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، محور کون ہے؟ ذات پیغمبر محور ہے۔ اور اگر اہل تشیع کی بات کریں، وہ اہل بیت کے حوالے سے یہی ورژن رکھتے ہیں، تو مجھے بتائیں یہ دشمنی ہے یا دراصل یہ عشق کی جنگ ہے؟ دونوں دراصل محبت کی جنگ میں ہیں، اس کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے، غلط رخ دیا گیا ہے، ورنہ یہ مشکل نہیں ہے۔ ہر ایک کو اتنا ڈس ایگری ہونے کا حق موجود ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اختلاف رائے کا حق رکھے، توہین کا حق نہیں ہونا چاہیے، توہین کا حق کسی کو نہیں ہونا چاہیے، کسی مکتب فکر کے لوگوں کو، کسی دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کی توہین کا حق نہیں ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ کسی کی عقائد اور کسی کی شخصیات کا، یہ حق نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں، لیکن اختلاف رائے کا حق یہ اپنی جگہ پر ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور یہ حق جو ہے وہ دیا جائے گا۔ میں مثال دینا چاہوں گا، آپ یقین کریں میں مختلف پروگراموں میں موجود تھا، ایک پروگرام جو لاہور میں ہم نے دیکھا، اس میں مختلف جماعتوں کی سینٹرل لیڈرشپ بھی موجود تھی، جو توہین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، چونکہ وحدت اسلامی بھی ہمارے موجود ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نہیں ہے وحدت اسلامی والی، یہ جو فرقہ واریت والی، یہ بنایا گیا ہے۔ اس ایک پروگرام میں ملینز لوگ نکلے، ملینز لوگ نکلے، وہاں اہل تشیع نے ناصر باغ سے بڑا اجتماع نکالا، میں خود عینی شاہد ہوں، میں آپ کو بتاؤں، دیوبندی کیا، بریلوی کیا، اہل حدیث کیا، سب کے سب جس کاروان میں شامل ہوئے تھے، ان میں جو پہلے گاڑیاں چونکہ نکلی وہ اہل تشیع کی نکلی، وہ سب کے سب ان کے علماء جو ہے وہ اہل تشیع کی گاڑیوں میں اور بسوں کے اوپر بیٹھ گئے تھے، اور نیچے عوام کے اندر کوئی پہچان ممکن نہیں تھی کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے، سب کے سب پیغمبر کے عاشق تھے، سب کے سب جناب ختم مرتبہ جناب نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ یقین کریے مشکل نہیں ہے۔ پھر کیا کیا گیا؟ پھر اسی تکفیری ورژن کو استعمال کیا گیا، ملالہ کو ہٹ کیا گیا جو دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ جو 24 گھنٹے وحدت اسلامی کا ایک سین آ رہا تھا، اس کو بالکل ڈائیورٹ کر کے ایک مرتبہ پھر ایک نیا انرسٹ جو کریٹ کر دیا گیا۔ وہ ایک گروہ جو استعمار کے لیے کام کرتا ہے، اسے پاکستان میں تنہا کرنا چاہیے، صرف یہ بات۔ پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں دیوبندی بریلوی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہے، صرف ایک تکفیری گروہ ہے جو عالمی استعمار کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کی کہیں اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، اس کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، پاکستان میں اس ایک تکفیری گروہ کے علاوہ کبھی کسی شیعہ نے کسی انسٹالیشن پر حملہ کیا، کسی درگاہ پر حملہ کیا، کسی جنازے پر حملہ کیا؟ ایتھکس بھی ہے نا، آپ بلوچ علاقے کے اندر بیٹھے ہیں، کیا ہم بلوچوں کی کچھ خاص ایتھکس نہیں دیکھتے، خاص اصول نہیں دیکھتے؟ یہ اسلامی اصول ہے، یہ انسانی اصول ہے، ان اصولوں کو بھی اگر کوئی پامال کرتا نظر آتا ہے، کوئی چھوٹی بچی کو ہٹ کرتا نظر آتا ہے، کوئی جنازوں کو ہٹ کرتا، کوئی مردوں کو قبر سے نکال کے ان کو جو پھانسیاں دیتا نظر آتا ہے، تو وہ وہی تکفیری سوچ ہے۔ اس ایک سوچ کو اگر ہم آئسولیٹ کر دیں، امن کی طرف پیشرفت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ باقی بلوچستان کے حوالے سے میں اس بات کا قائل ہوں، ہمیں اپنے اندر بہرحال اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بلوچستان سے اس کا اعتماد چھینا ہوا ہے، ہمارے بلوچ بھائیوں سے، ہمارے عوام سے یہاں اعتماد چھینا ہوا ہے، انہیں ये बताया जा रहा है कि वो अपनी एफर्ट नहीं कर सकते, बल्कि उनके सामने दो ही रास्ते हैं, या मिलिटरली या इन्हीं हुक्मरान इन्हीं यही जो पॉलिटिकल सेटअप के अंदर लोग हैं इन्हीं के जरिए से। जाहिर है ये तो कभी भी स्टेटस को खत्म नहीं होने देंगे, इनकी अपनी बका। जब तक बलूचिस्तान के रियलिस्टिक नुमाइंदे, अवाम के नुमाइंदे, आप जैसे लोगों में से नुमाइंदे ये मैदान अमल के अंदर बड़ी जगह नहीं कायम कर सकेंगे, उस वक्त तक आप कोई बड़ी तब्दीली जो है वो लाने की पोजिशन में नहीं होंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ इंशाल्लाह, एक तो मैं बलूचिस्तान के दोस्तों से गुजारिश करूँगा, हमें यहाँ एक बड़े लेवल की, चूँकि इस तरह की महफल में मिलने जुलने से, शेयरिंग करने से एक दूसरे का पता चलता है। हमें क्या किया गया है, शिया सुन्नी से ना मिले, सुन्नी देवबंदी से ना मिले, क्योंकि वो जो नफरत की दीवारें हैं वो रहें, ये गैर मरई हैं, नजर नहीं आती, ये रहें। जब हम मिल बैठते हैं तो दरअसल तो सारी बात ही खत्म हो जाती है, दरअसल तो सारे पैगंबर के आशिक निकलते हैं, ये सारे करबला के आशिक नहीं है, ये सारे हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिक नहीं है, ये सारे जनाब पैगंबर के आशिक नहीं है। हर एक को इतना वर्जन तो दे ना, जैसे घरों के अंदर भी मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ वर्जन दिया जाता है, हर एक को इतना वर्जन दिया जाए, किसी की तौहीन की इजाजत दे दी जाए, लेकिन हर एक को अपना मकतब फिक्र से इंतखाब करने का। जैसा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा फतवा है जामतुल अज़हर का, उन्होंने कहा ये पांच मकातब फिक्र हैं दुनिया के अंदर, इन पांच मकातब फिक्र में से जिस पर जो जी चाहे अमल करे वो कामिल मुसलमान है, उसकी मुसलमानियत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बातों से निकलकर ये सदराह नहीं बनेंगे उस तकफीरी गुरु के लिए, तो उनको माशरे में दीमक लगाने का मौका पड़ता रहेगा, वो माशरे को चढ़ते रहेंगे, वो यहाँ पर हमारे इस माशरे की जड़ों को खोखला करते रहेंगे। लेकिन अगर हम उनके रोक दिया, यकीन करें मैंने आलमी सतह पर यह देखा, मैं जा चुका हूँ 2006 में, इसी से एंड करता हूँ, जो जंग हुई आलमी सतह पर हिजबुल्लाह की और इसराइल की, अब यही मैं इसी पे कंक्लूड करूंगा, इस जंग में ये बुनियादी तौर पे हमास के साथ थे, गजा की पट्टी में थी, और चंद दिनों में इसराइल ने बहुत ज्यादा वहां कैजुअल्टीज की। हमास अहले सुन्नत है, हिजबुल्लाह सोफिसा अहले तशय्यु, लेकिन जब इनके आपस में कम्युनिकेशन हुई और इन्हें ये पता चला कि अगर हमने रोल प्ले न किया तो गजा कलेप्स कर जाएगा, गजा में बदतरीन तबाही होगी, उस वक्त हिजबुल्लाह खड़ी होती है, हिजबुल्लाह के जवान खड़े होते हैं और वो खड़े होकर जाकर इसराइली फौजियों को अगवा करते हैं, बड़ा ऑपरेशन करते हैं, जिसके नतीजे में इसराइल पूरी तवानाई के साथ गजा को छोड़ देता है और लबनान पर पल पड़ता है, यानी अपने अहले सुन्नत भाइयों को बचाने के लिए हिजबुल्लाह उन तमाम तार गोलाबारी का रुख अपने सीने की तरफ मोड़ लेती है और अपने भाई का दिफा करती है। ये है हकीकत इस्लामी, इसे पाकिस्तान में कन्वर्ट करने की जरूरत है। यकीन करें ये माहौल यहाँ पाकिस्तान में था, है और डेवलप हो सकता है, सिर्फ एक तासर देने की कोशिश की जा रही है, फिर कवारी है ये, और बाज ऐसे लोगों को मीडिया में एक्सेस दी जाती है कि जिनके पास ना इंसानी शर्म है ना इस्लामी शर्म, उनको मीडिया में एक्सेस दे के उस माहौल को आगे बढ़ाने की कोशिश की, ये भी कंडमनेबल है। बहरहाल पाकिस्तान का दिफा पाकिस्तान के फर्जंदान करेंगे, आप लोग करेंगे, आप लोग अगर आपस में वादत के साथ चलें, आगे चलें, तो रास्ते मौजूद हैं। और बलूचिस्तान के बारे में मैं ये इस बार इनके साथ कि हमारी ये ख्वाहिश है, अमलन आपके साथ शरीक हैं, बलूचिस्तान बलूचिस्तान के लोगों का, बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के लोगों की ही फैसला चलना चाहिए, बलूचिस्तान के अंदर हकीकी खुदमुख्तारी जो है वो सामने नजर आनी चाहिए, हम आप लोगों को मुक्तदर देखना चाहते हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये हमारी ख्वाहिश है। क्यों क्यों हम मजलूमीन की जमात हैं, हम पिसे हुए लोगों की जमात हैं, लेकिन हमने हुसैन इब्ने अली से दरसे हुरियत दी है, हम ये जानते हैं जो मिल्लत खड़ा होने का फैसला कर लेती है, इज्जत और शुजात का फैसला कर लेती है, जिंदगी में आने वाली मुश्किलात कभी भी उसको इस रास्ते से रोक नहीं सकती। आज से 1400 साल पहले 23 रियासतों का जाबर तरीन हुक्मरान यजीद, जिसने सैयद शोहदा का खून एक दूर दराज रेगिस्तान में बहाकर ये समझता था कि शायद ये खून यहाँ दफन हो जाए, आज का ये दिन और यहाँ बैठकर आपका जिक्र करना इस बात का गवाह है, अगर दफन हुआ है तो यजीद और उसकी शिसीरत दफन हुई है, और अगर कोई जिंदा है तो हुसैन इब्न अली और उसकी जिंदा है, इसलिए कि हुसैन खुदा के साथ मरबूत है, जो खुद फना नहीं हो सकता उसके साथ मरबूत भी कोई फना नहीं हो सकता। याद रखें, अगर हम हक के साथ मरबूत हो जाए, हक खुदा की तरफ से है, हम भी कभी फना नहीं होंगे, और बलूचिस्तान इंशाल्लाह इज्जत का सरबुलंदी का सफर जो है वो शुरू करेगा। हम इस सफर में अपने بلوچ بھائیوں کے ساتھ اور اپنے اہل بلوچستان کے ساتھ بھرپور طریقے سے شریک ہے، خواہ ان کا کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی مکتب سے تعلق ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں آپ ظلم کے خلاف ایوانوں میں بھی بات کریں، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی بات کریں، جن پارٹیوں میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی بات کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پی پی میں آپ بیٹھے ہیں تو پی پی بھی خاموشی اختیار کرے اس ظلم کے اوپر، نون میں بیٹھے ہیں تو نون خاموشی اختیار کرے، یہ دیگر پارٹی کے اندر بیٹھے تو وہ خاموشی اختیار کرے، نہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم آپ کو صدا ضرور بلند کرنی چاہیے۔ یہ پریشر بہرحال منتقل ہوتا ہے اور یہ کیفیتوں کو بدلتا ہے۔ آئیں ہم یہ موسم بدلیں، ایسا موسم جس کے نتیجے میں بہار ڈیولپ ہو۔ یہ موسم بدل گیا تو انشاءاللہ بہار کے اثرات اس سرزمین پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خدا ہمیں لفظی وحدت سے عملی وحدت کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب دوستوں کا بالخصوص، میں نام لکھ رہا تھا لیکن پھر میں بھول گیا، لہٰذا میں بغیر اس کے آپ سب دوستوں کا جنہوں نے بات کی بہر میں سب کی طرف متوجہ ہوں، بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ خدا ہمیں قلبی وحدت کے ساتھ آگے بڑھنے پائے، پاکستان بلوچستان اس منطقے کی عزت پر سربلندی کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔